अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत जुमा तो हमने अल्फाज के एतबार से पूरी कर ली, लेकिन अगर हम जुमे के मसाइल और कुछ बातें जो जुमे के दिन की अहमियत की है उसका तذکرہ ना करेंगे तो गोया कैसे ही है कि सूरत जुमा का हक अदा नहीं हुआ। आप सोचेंगे कि ख़वातीन को इससे क्या सरोकार, क्योंकि हमारे यहाँ तो अमूमन जुमे के दिन को या जुमे की नमाज़ को ख़ास तौर पर मर्दों ही के लिए समझा जाता है, तो औरतों को इससे बिल्कुल दखल है। पहली बात यह है कि मर्दों की तरह औरतें भी अगर इस इबादत में हिस्सा लेना चाहें तो ले सकती हैं। अल्लाह ताला ने औरतों पर फ़र्ज़ नहीं किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि औरतों को इसका अजर नहीं। जिस तरह एक मर्द को जुमे का खुतबा सुनने और जुमा पढ़ने का अजर है, इंशाल्लाह वो औरतों को भी मिलेगा। फिर दूसरी बात है कि हर मर्द औरत ही की गोद से निकल के एक मर्द बनता है। औरतों को, ख़ास तौर पे माओं को, बहनों को और बेटियों को जब इसकी अहमियत का एहसास होता है और इसके से ही मसाइल मालूम होते हैं, तो वो भी सुन्नत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अदा करते हुए तालीम दे सकती हैं और अजर कभी भी ज़ाया नहीं होता। फिर तीसरी वजह औरतों के इस मौजू पे बात करने या कराने की क्या है कि बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो अपने तकाज़ों में मर्दों को इस तरह से उलझा देती हैं कि उनकी आम नमाज़ें तो क्या जुमे की नमाज तक ख़त्म हो जाती है, वक्त नहीं मिलता या उसकी अहमियत का एहसास नहीं होता। तो इंशाल्लाह जब एक औरत इन मसाइल को समझ लेती है तो फिर बहुत सारे घरानों का फ़ायदा होता है। तो हम मुख्तसर तौर पे इस पे बात करेंगे और इसकी सारी डिटेल्स इंशाल्लाह ताला जिसको भी चाहिए वो नमाज नबी एक किताब है, वेबसाइट पे भी मौजूद है, उसमें जुमे के मसाइल का जो चैप्टर है उस पे देखा जा सकता है। लेकिन फ़ायदे की खातिर हम थोड़ी सी बात करेंगे। पहली बात यह है कि इस सूरत के अंदर आयत नंबर 9 में ये बात हुई थी कि इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, जब निदा दी जाए, पुकार दी जाए जुमे की नमाज के लिए, तो जल्दी करो या दौड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ। यहाँ से जुमे की अजान की बात होती है, इस पे थोड़ी सी बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुरान पाक में ना तो अजान का तरीका है और ना नमाज का तरीका, और ये सारी चीज़ें हम सुन्नत से ही लेते हैं, और जब तक हम सुन्नत को साथ नहीं रखते उस वक़्त तक समझ लें कि हम लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो देखेंगे कि जुमे की अजान के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या तरीक़ाकार था। तो पहली बात ये है, चंद रिवायात ही आपके साथ शेयर करूंगी ताकि जो भी बात की जाए वो पूरे दलाइल के साथ की जाए और सुनने वाले इसको शरह सदर के साथ सुने। और हमारे यहाँ जब उमूमन ऐसे मसाइल में थोड़े बहुत फिकी इख्तलाफात की वजह से बाज़ दफ़ा मस्जिदें भी अलग कर ली जाती हैं, तो इंशाल्लाह जो बात करेंगे वो हमेशा की तरह कुरान और सुन्नत की रोशनी में करेंगे। तो सही बुखारी की एक रिवायत जो अब्दुल्ला बिन उमर से है, इससे जो बात मालूम होती है वो ये है कि जब मुसलमान मदीना में आए तो नमाज के लिए यूं ही जमा हो जाते थे, यानी कोई तरीका नहीं मालूम था अजान का। कोई एक वक्त ठहरा लेते, जब मतलब नमाज का वक्त होता सब जमा होते। इसी तरह एक दिन बैठ के उन्होंने आपस में बात की। बस लोग कहने लगे कि हम ऐसे करते हैं कि नसारा की तरह एक घड़ियाल बना लेते हैं, जो घंटियों की सूरत में घड़ी डन टन बजती है, जब भी नमाज का वक्त होगा हम घड़ियाल बजा देंगे। कुछ ने कहा नहीं, ऐसा करते हैं कि यहूद की तरह एक बिगल बजा देते हैं, जैसे भोंपू सा एक होता है, एक खास किस्म का इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल आज इस्तेमाल होता है, तो ये बजा लेंगे। इस बात पे हजरत उमर ने फरमाया कि एक आदमी क्यों नहीं मुकर्रर कर लेते जो नमाज के लिए निदा कर दिया करे। चुनाचे आपने इसी राय को पसंद करते हुए बिलाल रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि बिलाल उठो और नमाज के लिए अजान दो। ये वाक्या सुनकर हमें हजरत उमर की भी शान का पता चलता है कि उनके मशवरे पे अजान का भी ये मामला शुरू हुआ। फिर इसी के बाद यानी अजान शुरू हो गई। अभी तक वो अल्फाज नहीं मालूम थे जो के हुए जाते हैं, कहे जाते हैं, वो भी अल्लाह ताला ने पीछे हम पढ़ चुके गालिबन सूरह निसा ही की आयात में कि एक सहाबी को ख्वाब में दिए गए थे, यानी उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो एक जगह अजान हो रही है और वो लफ्ज़ जो थे उनको याद रहे। सुबह अगले दिन उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अल्फाज बताए, तो उसके बाद से फिर अजान का वही तरीका हो गया। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला बेनियाज है, अपने दीन की बात किसी के ज़रिए से भी जब का चाहे दे दे सकता है। और दूसरी बात इससे पता चलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपके सहाबा कराम के ज़रिए से भी अल्लाह ताला ने शरीयत की कुछ बातें जो हैं वो हम तक पहुँचाई हैं। फिर इसके बाद अजान के नाते से थोड़ी सी बात यह है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को यह हुक्म दिया गया था कि अजान के अल्फाज दो दो बार और तकबीर के अल्फाज एक बार कहें। سوائے قد قامت الصلات کے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت انس اس کے راوی ہیں. یعنی اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, یہ دو دو بار کہا جاتا ہے. جبکہ تکبیر کیا ہوتی ہے, تقریباً 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے اذان کے اور تکبیر کے بیچ میں. اذان اصل میں اس چیز کا سمبل ہوتی ہے کہ اب تیاری کر لو, وقت قریب ہے, وضو کر لیا جائے اور گھروں سے نکل آؤ. اور اس کے دوران جو لوگ مسجد میں ہوتے ہیں وہ کوئی بھی یعنی نفل پڑھ سکتے ہیں مسجد میں آنے کے یا وضو کے. پھر تکبیر بالکل جائے نماز پہ کھڑا ہونے کے بعد ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر نماز ہوتی ہے. فرق صرف اتنا ہی ہے کہ دونوں میں ایک دو دو دفعہ پڑھی جاتی ہے, اور اس میں ایک سنگل ہوتا ہے, اور اس میں قد قامت الصلات کا کے الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے نبی کا ہمیں عمل ملتا ہے. صحیح بخاری کی روایت میں حضرت انس سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جہاد کرتے, جب صبح ہونے تک ہمیں چڑھا آپ ہمیں صبح ہونے تک حملہ کرنے سے روکتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب جو سکھایا کہ رات کے اندھیرے میں بے خبری میں دشمن پر حملہ نہ کرو, رات پوری آرام کرتے, پھر اگر وہاں صبح کی اذان سن لیتے تو ان پر حملہ نہ کرتے, اور اگر اذان کی آواز نہ آتی تو پھر حملہ کرتے. اللہ اکبر, کیا پتہ چلا کہ مسلمان بستیوں کی پہچان کیا ہے, کہ وہاں آوازیں آئیں اذانوں کی. اور ڈبل چیک کرتے تھے, میک شور کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان ہو چکے ہوں اور ہم خامخواہ ان پہ کوئی بات ایسی کر دیں کہ جس کی وجہ سے بعد میں پشیمانی ہو. پھر اسی طرح جو اذان دی جاتی ہے اس کے بعد وہی بات دہرانے کا حکم ہے. صحیح بخاری کی روایت سے ابو سعید الخدری کے ناطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہم تک آتی ہے کہ جب تم یہ بات سنو جو مؤذن کہے تو تم بھی ان کے پیچھے کہو, اور جب وہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہو. کیوں بھائی؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ بڑی ناپسندیدہ چیز کے موقع پہ بولتے ہیں. تو ذرا اس کے لفظوں کو دیکھیں, لا حول, نہیں کوئی گھیرنے والا, ولا قوت, اور نہیں کوئی قوت, الا باللہ, مگر اللہ. یعنی نیکی کی کوئی بھی توفیق ملے گی تو وہ اللہ ہی دے گا. آپ سارا دن بولا کریں, کوئی ضروری نہیں کہ یہ کوئی غلط چیز سننے کے بعد ہی ہو. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان سننے کے بعد دعا کہو, اور وہ دعا کیا ہے کہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقام محمود الذی وعدتہ, جس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ اس پکار کے رب, یعنی اس اذان جو دی گئی اس کے رب, اور جو نماز قائم کی گئی اس کے رب, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ دے, اور ان کو مقام محمود پہ مقرر کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو یہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے دن وہ میری سفارش کا مستحق ہوگا. پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ کبھی بارش ہوتی ہے تو پھر کیا کیا جائے, اس وقت اذان کیسی دی جائے. ہمارے ہاں گو کہ یہ سنت بہت ہی متروک ہے, لیکن صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن حارث سے کہتے ہیں کہ ابن عباس نے ہم کو جمعہ کا خطبہ سنایا, اس دن کیچڑ تھا یعنی بارش کا دن تھا, جب مؤذن حی علی الصلاح کہنے کو تھا تو انہوں نے یہ حکم دیا کہ یوں پکارو الصلاۃ فی الرحال, کہ اپنے اپنے ٹھکانوں پر ہی نماز پڑھ لو. یہ بات سن کر لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے, تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کام تو اس ہستی نے کیا جو مجھ سے بہتر تھے, اور اس میں شک نہیں کہ جمعہ واجب ہے. یعنی کبھی اتنا ویدر خراب ہو کہ آنے میں مسئلہ ہو, اور آپ اگر اس تناظر کو سامنے میں رکھیں جس دور میں یہ باتیں ہوتی تھیں, سڑکیں نہیں تھیں, کچی جگہیں تھیں, مٹی تھی, کیچڑ تھا, گرنے گرانے کا ڈر ہے. آج بھی اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جس وقت یعنی نماز پڑھنے کے لیے نکلنا اور مسجد میں آنا ممکن ہی نہ ہو, تو اس وقت پھر اذان میں ہی یہ کہہ دیا جائے, اور جب اذان میں یہ لفظ ہوں گے الصلاۃ فی الرحال تو مقتدی خود سمجھ جائیں گے کہ مسجد میں جماعت نہیں ہو رہی بلکہ گھر میں ہو پڑھ سکتے ہیں. کتنے لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ ہے؟ پہلے ہم لوگ دیکھیے کہ بچپن سے نمازیں پڑھتے پڑھاتے آئے, ہماری مسجدوں میں اور تو کئی قسم کے اضافے ہو گئے نمازوں میں, لیکن یہ سنت جو ہے موجود نہیں ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تو رات رہے سے سحری کی اذان دیتا ہے, یعنی بڑے اول وقت میں دیتے تھے, اور جب تک ام مکتوم کا بیٹا اذان نہ دے تم لوگ کھاتے پیتے رہو. اور جب عبداللہ بن انہیں مکتوم یعنی جو نابینا بھی تھے وہ اس وقت اذان نہ دیتے جب تک کہ لوگ یہ نہ کہتے کہ صبح ہو گئی صبح ہو گئی. صحیح بخاری کی روایت ہے, क्या पता चला कि हजरत बिलाल जो अजान देते थे ना, ये तहज्जुद के वक्त की होती थी एक किस्म की। आज भी कुछ जगहों पे ऐसा होता है, हरम में आप देखें तो ये दोनों अजानें होती हैं, पहले तहज्जुद के लिए दी जाती है, उसका मतलब ये होता है कि लोग उठें और अब खाने पीने के लिए तैयारी कर लें, सब फारिग हो जाएं, फिर दूसरी अजान दी जाती है जिस पे खाना पीना तर्क किया जाता है, और ये भी सही बुखारी की रिवायत है। फिर इसी तरह अबू जो हैफा कहते हैं कि मैंने बिलाल को अजान देते देखा और मैं भी इनकी तरह अजान में इधर उधर मुंह फेरने लगा, सही बुखारी की रिवायत है। अब ख्वातीन को तो इसका मौका नहीं मिलता, अक्सर ही नहीं मिलता, लेकिन इत्तेफाक से मैंने देखा है कुछ किसी को अजान देते हुए तो खड़े होके बिल्कुल किबला रुख खड़े होके अजान दी जाती है, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मोहम्मद पे एक दफ़ा राइट साइड पे देखते हैं जो इमाम अजान देने वाले हैं और दूसरी तरफ लेफ्ट साइड पे, तो इसकी तरफ इशारा है। तो बहरहाल अब ये जो अजान की बात थी और जुमे के नमाज के साथ जो हमारे यहाँ आज दो अजानों का चक्कर चला गया है वो सही नहीं है। नबी सल्लम के दौर में एक ही अजान होती थी, क्योंकि एक ऐसा दौर आया था कि जब मुसलमानों की कसरत हो गई, आबादी बढ़ गई, तो दूर से लोगों को वो अजान की आवाज़ नहीं आती थी। उसका नुकसान क्या हो सकता था कि अजान की आवाज़ सुनकर इतना वक्त ही नहीं होता था कि वो आए। उस दौर में दो अजानों का एक वक्ती हुक्म इस तरह से आया था कि कोई शख्स जो दूर के लोग थे, मसलन आप देखें ना कि मस्जिद से इस वक्त अगर आप कोई आप लोगों में से कोई 15-20 मिनट दूर है तो आपको 15 मिनट लगते हैं मस्जिद जाते हुए, तो इस इलाके में पहले हो जाती थी, होती एक ही थी, लेकिन मस्जिद के जो बिल्कुल करीब का इलाका था उसमें बिल्कुल नमाज से पहले होती थी। अब ये एक सिंपल सा हुक्म है, इस पे बहुत कुछ लोगों को मुगालता लगा और बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदों में भी अब दो अजानों का रिवाज हो गया। और मैं आपको इसीलिए ये मसला हदीस की रोशनी में दिखाना चाह रही थी कि कोई शक की गुंजाइश ही ना रहे, ना इसमें किसी मसलक की बात है ना किसी फिक्र की बात है, ये कुरान और सुन्नत की बात है। तो कुछ बातें हम फिर नमाज जुम्मा से मुतल्लिक देखते हैं कि कैसे नबी सल्लम ने पढ़ा। आप जब भी किसी जगह इन चीज़ों से पढ़ते देखें तो समझ जाएं कि अल्लाह के हुक्म से नबी सल्लम की सुन्नत के मुताबिक है, और अगर दूसरी तरह से हो तो कोशिश करें कि फिर वहाँ पढ़ लें जहाँ पे इस तरीके से होता हो। तो पहली बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हिजरत के बाद जब नबी सल्लम मदीना आए तो कुबा की मस्जिद में पहला जुम्मा हुआ, फिर उसके बाद जब मस्जिद नबवी हुई बन गई तो उसके बाद हर जुमा मस्जिद में होने लगा। जुमे के बारे में कुछ नबी सल्लम ने आदाब सिखाए जिसमें पहला अदब यह है कि ये हर जवान पर वाजिब है, मिसवाक करना और अगर मुयस्सर हो तो खुशबू लगाना भी, यानी जुमे के दिन पहला काम क्या किया जाएगा, गुसल किया जाए। अब ये फर्ज नहीं है, बहुत मुस्तहब है, इसका बहुत अजर है, लेकिन फर्ज नहीं। क्यों? इसलिए कि हमेशा ऐसे हालात नहीं होते, और कोई सिर्फ गुसल की वजह से वो जुमा छोड़ दे तो ये दुरुस्त नहीं। और ख़ास तौर पे नबी सल्लम के दौर में जब लोग आते थे बहुत दूर दूर से आते थे, पैदल आते थे, उन्होंने अपने ऊपर ऊन की उबाएँ पहनी होती थी, गर्दोगुबार होता है पसीना, तो जब उससे स्मेल आती है तो अल्लाह के नबी इनको फरमाया करते थे कि नहा कर आया करो, तो नहाया हो इंसान तो थोड़ी देर अगर पसीना आ भी जाए तो गंदगी नहीं होती। तो लिहाजा आज के दौर में जुमे के गुसल का क्या हुक्म है, बहुत अजर की बात है, रिवायत में आता है बल्कि रात ही से अल्लाह ताला इस चीज़ को इस तरह से कर देता है। आपने फरमाया कि जो मर्द अपनी बीवी से अपनी ख्वाहिश को पूरा करे, फिर सुबह गुसल करे, फिर मिसवाक करे, नाखून काटे, यानी सुबह से एक तैयारी। जुम्मा भी एक किस्म की ईद है छोटी सी, इसमें भी इज्तमा होता है, तो जो गुसल करता है और इस तरह पूरे इख्तमाम से जुम्मा पढ़ता है उसको अजर बहुत है, लेकिन अगर कोई गुसल नहीं कर सकता तो उसमें गुनाह नहीं है, ना इसका कोई कफ़ारा है। और ये सही बुखारी की सारी रिवायतें, सही बुखारी की एक और रिवायत में कि जब कोई जुमे के लिए आए तो गुसल करे। फिर इससे क्या पता चला कि जुम्मा जो है यानी नॉर्मल हालात में, यहाँ जो कि जुमे के साथ जवान लफ्ज़ का लफ्ज़ आ गया ना, तो जो लोग जुमे की नमाज से एग्जेम्प्ट हैं यानी जिन पर नमाज फ़र्ज नहीं है उसमें सबसे पहले बच्चे, बच्चे जुमा नहीं पढ़ते तो गुनाह नहीं है, बूढ़े क्योंकि उनको अपने साथ किसी दूसरे की आने की ज़रूरत होती है और हो सकता है ना हो, तीसरी चीज़ औरतें, चौथे मुसाफिर या मरीज, ठीक है, और आखिरी चीज़ अगर इतनी तेज़ बारिश हो कि जिसकी वजह से आना नामुमकिन हो, इन लोगों के अलावा जुम्मा बाकियों पे फ़र्ज़ है। और ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, फ़र्ज़ आइन नहीं है। किफ़ाया क्या है कि अगर किसी बस्ती में कोई भी ना पढ़े तो पूरी बस्ती गुनाहगार होगी, लेकिन अगर कुछ लोग पढ़ लेते हैं तो वो बस्ती अल्लाह के गज़ब से बच जाती है। لیکن انفرادی طور پہ ہر مرد پہ، مسلمان مرد جو آزاد ہے اس پہ جمعہ فرض ہے۔ اب آپ ذرا اس پہ غور کریں، کچھ لوگ رزق روٹی کی تلاش میں اتنا مارے مارے پھرتے ہیں کہ وہ جمعہ ہی نہیں پڑھتے، اور کتنا تکلیف دہ عمل ہے، اور کس طریقے سے اس رزق میں برکت ہوگی جو خاص طور پہ ایسے موقع پہ ہو۔ اب سوال آپ کر سکتے ہیں کیا کریں، چھٹی نہیں ملتی، جاب نہیں ملتی، تو وہ دن کی چھٹی لے لیں۔ دیکھیے، جب ہمیں اپنی بات کا یقین ہوتا ہے نا، تو ہم دوسروں کو خود ہی منوا لیتے ہیں۔ ہمیں نہیں یقین تو ہم دوسروں کو کہاں سے منوائیں گے۔ پھر اس کے بعد مسواک کرنا، خوشبو لگانا، یہ بھی سنت ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ پھر جمعہ کی نماز کب پڑھی جائے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے انس بن مالک سے، کہ آپ جمعہ کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پورا وقت ہوتا ہے نا جب سورج سر پہ آ جاتا ہے، جس کو آپ زوال کا وقت کہتے ہیں، اس کے بعد ڈھل جاتا، یعنی تھوڑا سا ڈیلے کر کے پڑھتے تھے۔ اور ظہر کی نماز جو ہے نا، یہ ویسے بھی تھوڑی لیٹ کرنی پسندیدہ ہے، کیونکہ اس وقت جہنم پورے جوش میں ہوتی ہے، تو اس کو تھوڑے سے ٹھنڈا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت سے، عبداللہ بن عباس سے یہ بات ملتی ہے کہ جمعے کی اذان ہوتے ہی خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، اور عطا بن ابی رباح نے کہا کہ ہر پیشہ اور شغل حرام ہو جاتا ہے۔ اسی کا تذکرہ اس صورت میں تھا۔ اب آپ سوچئے کہ اس دوران جو بھی ٹریڈنگ ہوئی، خرید و فروخت ہوئی، وہ کیسے حلال ہو سکتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی انسان کو سوچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد صائب بن یزید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اور ابو بکر اور عمر کے زمانے میں جمعے کے دن ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی جب امام منبر پر بیٹھ جاتا، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مدینہ کی آبادی بہت بڑھ گئی، تو انہوں نے زورا نامی، یعنی مدینہ کے بازار میں ایک مقام کا یہ نام ہے، وہاں پر تیسری اذان، یعنی ایک اذان ایک اقامت، اور یہ جس کو ہم دوسری اذان اپنے لفظوں میں کہیں گے، یہ بڑھائی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اب اس سے عمل کی بات کیا نکلی؟ اگر کسی ایسی بستی میں ہے کہ جہاں کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں، کچھ نہیں، گاؤں ہیں، دیہات ہیں، یا سپیکر کی آواز دور نہیں پہنچتی، تو جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں ایک اذان دے دی جائے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسجد کی طرف چلو۔ لیکن ایک ہی مسجد سے دو مختلف اذانوں کا ہونا، یہ اللہ کے نبی کے دور میں ثابت نہیں ہے، اور حضرت عثمان کے دور میں یہ بات جو تھی آئی، اور وہ بھی ایک ضرورت کا تقاضا تھی۔ پھر اگلی بات اب حضرت ابن عمر سے ہے کہ اللہ کے نبی جمعے کے دن دو خطبے پڑھتے اور ان کے درمیان بیٹھتے۔ مسنون عمل کیا ہے کہ امام کھڑا ہوگا جیسے اذان ہوئی، یعنی سمپل طریقہ سمجھ لیں اپنے لفظوں میں، اذان ہوتی ہے، اس کے بعد امام منبر پہ آتے ہیں، کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں۔ یہ خطبہ کس زبان میں ہوگا؟ جس زبان کو آنے والے سمجھ سکیں، وہ اردو بھی ہو سکتی ہے، وہ انگلش بھی ہو سکتی ہے، وہ فارسی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی رکعت ہو، کوئی بھی نماز ہو سکتی ہے۔ پھر اس میں جو بھی منٹ، اور جمعے کے خطبے کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ مختصر ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل مند جو ہوں گے وہ مختصر خطبہ دیں گے، یعنی آپ دوسروں کے بیچ میں ہوتے تھے تو مختصر دیتے تھے، اور جب مطلب آپ اکیلے میں ہوتے تو لمبی نماز پڑھاتے تھے، تو لہٰذا خطبہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ امام بیٹھیں گے، وہیں ممبر پہ سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں، مسنون عمل کیا ہے کہ اس کے بیچ میں بیٹھے اور بس بیٹھ کے اٹھ جائے، یہ بھی ایک سنت ہے، اللہ کے نبی کا حکم۔ اور دوبارہ جو کھڑا ہوگا پھر اس میں مختصر خطبہ ہے، چاہے پہلے ہی ٹاپک کو کنٹینیو کر کے اردو میں پورا کر لے، یا اگر بات پوری ہو گئی ہے تو پھر آخر میں جیسے جو بھی نحمدہ و نصلی و نستعین ہو، یا جیسے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ آیت جو تھی جمعہ کے خطبے میں شامل کر دی گئی کہ ان اللہ یامرکم بالعدل کیا ہے، سورہ نحل کی آیت ہے، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینہاکم عن الفحشاء والمنکر، یہ آیت جو تھی اس دور میں شامل ہوئی، اور اب موسٹ آف جو مسجدیں ہیں اس میں یہ ہوتا ہے۔ اور بس اس کے بعد امام اپنی جگہ سے ہٹے گا، اقامت کہی جائے گی اور نماز ہو جائے گی۔ یہ ہے ایک مسنون طریقہ عمل کا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں میں خود بھی پریشان ہو جاتی ہوں، بعض دفعہ کبھی موقع مل جاتا ہے مسجدوں میں جانے کا، ہمارے ہاں جہاں دین میں اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اسی طرح اب جمعے کے پڑھانے کے طریقے میں بہت سارے مغالطے ہو گئے۔ مثلاً عموماً کیا لوگ یہ کرتے ہیں، جو آج کے دور میں ہمارے کلچر میں، یعنی جس کو آپ انڈو پاک کلچر کہہ سکتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ دو اذانیں ہوتی ہیں، پہلے ایک اذان دی جاتی ہے، لوگ آتے ہیں، فوراً اس کے بعد لوگ سنتیں شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری اذان ہوتی ہے، پھر امام نہیں بلکہ اس پہلی اذان کے بعد نہیں سنتیں پڑھتے، دوسری اذان کے بعد جب امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں خطبے کے لیے تو لوگ سنتوں کی نیت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر امام صاحب بیچارے خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو یہ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ درست عمل نہیں ہے۔ جمعے کی نماز سے پہلے کوئی سنتیں نہیں ہیں، यानी ये मसला बहुत नया लगेगा आपको। इवन वो लोग जो 20-20 साल से मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने जा रहे होते हैं, उनको भी ये बात नहीं पता होती। ख़वातीन की बात कर रही हूँ, मर्दों का तो मुझे नहीं पता। लेकिन मस्जिद में जब जुमे के लिए कोई जाए, बस जाके तहियतुल मस्जिद पढ़ेगा। वो 2 रकत होते हैं, हल्की रकत। जुमे का खुतबा अगर शुरू हो गया तो फिर तो फ़ौरन थोड़ा सा पढ़ ले। नबी सल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि जुमे के बाद मस्जिद में आप कुछ, ये बात की बात आ गई है, शायद आगे वो भी आएगी जी, ये पहले रिवायत थी। जाबिर रिवायत करते हैं कि एक शख्स जुमे के दिन उस वक्त आया जब आप खुतबा दे रहे थे। आपने इससे पूछा, क्या तूने तहियतुल मस्जिद की नमाज़ पढ़ी? उसने कहा कि नहीं। आपने फरमाया, उठो 2 रकत हल्की फुल्की पढ़ लो। ये सही बुखारी की रिवायत। तहियतुल मस्जिद लाजिम है, इसके अलावा कोई नहीं। देखिए ये आके बैठ गए ना, अगर सुन्नतें होती तो फिर कैसे पढ़ते? जुमे की नमाज और जोहर की नमाज में बिल्कुल कोई भी आपस में मुमासलत नहीं है। बाज़ लोग ये सोचते हैं कि जो जोहर की नमाज की शुरू की जो 2 रकते हैं वो हम जुमे के खुतबे से पहले पढ़ लें, फिर खुतबे की 2 फर्जों के साथ बाद में सुन्नतें पढ़ते हैं। तो सही सी बात, सिंपल सी याद रख सकें तो रख लें कि मस्जिद में आप जाएं, वक्त से पहले जाएं, क्योंकि अगर खुतबा शुरू हो जाता है ना तो फिर जुमे का सवाब ख़त्म हो जाता है, फिर एक आम नमाज होती है। इसकी दलील सही बुखारी की रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा से। आपने फरमाया, जुमे के दिन फरिश्ते जामे मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर आने वालों के बारी बारी नाम लिखते हैं, यानी उनकी शीट बनती है, हाँ, साइन इन होता है। जो पहले आता है उसकी मिसाल उस शख्स जैसी है जो ऊंट की कुर्बानी करे, फिर दूसरे आने वाले की मिसाल जैसे गाय की कुर्बानी करे, तीसरे आने वाले की जो मेंढा यानी शीप, और चौथे की ऐसे जो अंडा जो मुर्गी, और पांचवें की ऐसी जो अंडा कुर्बान करे, यानी अजर मिलता है। फिर जब इमाम खुतबे के लिए निकलता है तो फरिश्ते अपना दफ्तर लपेट देते हैं और खुतबा सुनने लग जाते हैं। तो आप सोचिए, जो जाते भी हैं बेचारे, और जो जाते ही आखिर में जब इमाम साहब जब वो मसल्ले पे खड़े होने वाले होते हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं कि वो किस अजर के मुस्तहिक हो सकते हैं, और वल्लाहु आलम। फिर इसी तरह आप देखिए कि जुमे की नमाज इमाम साहब के साथ खुतबा सुने, खुतबे के दौरान कोई बात नहीं करनी चाहिए, हत्ता के अल्लाह के नबी ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है कि जब तू अपने साथी से जुमे के दिन यूं कहे कि चुप रह, यानी को बोल रहे, 2 बच्चियां हैं, बच्चे हैं, औरतें, और आप जाके उनको कह देना चुप रह, और इमाम खुतबा दे रहा हो, तो तूने बड़ी लग्व हरकत की, यानी मना करने वाले ने लग्व की है, तो जो बोल रहे हैं सोचिए वो कितनी बुरी बात है। ठीक है, तो खुतबे के दौरान बोलना नहीं, जो भी जुबान हो उसको सुने, नहीं समझ आती तो समझने की कोशिश करें, ये भी इबादत की हालत होती है। तो उसमें बातें करना इधर की उधर की, और बास खवातीन जो नमाज भी नहीं पढ़ती वो पीछे बैठ के और अजीब बखरी बातें करती हैं, तो ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। और हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि मस्जिद नबवी के बाद पहला जुमा जो हुआ वो अब्दुल कैस की मस्जिद में हुआ, जो बहरान में जवासा नाम की जगह में थी। ये सही बुखारी की रिवायत है। तो इससे क्या पता चलता है कि जुमा शहरों में भी होगा और देहातों में होगा। बाज़ लोग ये भी मगालता देते हैं कि जुमा जो है वो गांव में नहीं होता, ये बड़े शहरों में होता है, तो ऐसी बात नहीं है। क्या उनके लिए हिदायत की ज़रूरत नहीं है? फिर इसी तरह जुमे के दिन की अहमियत में ये आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा की रिवायत है, कि जिन दिनों में सूरज तुलू होता है इनमें सबसे बेहतर दिन जुमे का है। इसी जुमे के दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन निकाले गए, और क़यामत भी इसी दिन आएगी। सही मुस्लिम की रिवायत है। और एक ऐसा वक्त गुजरा बचपन का, लाशौरी का दौर था, कि जुमे के दिन खौफ लगा रहता था आज क़यामत ना जाए आ ना जाए, जब गुजर जाता था तो कहते थे शुक्र है एक जुमा गुजर गया। और ये बातें बड़ी मारूफ होती हैं हमारे कल्चर में कि क़यामत आ सकती है, तो इसके लिए इंसान को इख्तमाम करना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि हमारे मुआशरे में अब कुछ बातें कि जो खिलाफ़े सुन्नत होती हैं, उसमें पहली बात यह है कि जुम्मे के वक्त में ताखीर है। इयास बिन सलमा अपने बाप से रिवायत कहते हैं कि जब हम जुमे की नमाज़ आपके साथ अदा करके वापस लौटते तो हम दीवारों का साया ना पाते थे जिसकी आड़ में आएं। और जाबिर बिन अब्दुल्ला की हदीस के मुताबिक जवाले आफ्ताब शुरू होते ही आपके साथ नमाज जुमा अदा कर लेते थे, यानी बहुत ताखीर नहीं करनी चाहिए कि बिल्कुल ही साए जो है वो ढल जाए। फिर दूसरी बात जो है वो क्या है کہ سنتوں کے لیے جو وقفہ دیا جاتا ہے، بعض مساجد میں پہلے خطبے کے بعد نماز جمعہ کی سنتوں کے لیے وقفہ دیا جاتا ہے، یہ بات واضح طور پر سنت کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیر سے آنے والے کو خطبے کے دوران ہی دو ہلکی رکعت ادا کرنے کا حکم دیا، لہذا خطبے کے بعد سنتوں کے لیے وقفہ دینے کا کوئی جواز نہیں۔ ایک موقع پہ میں کسی ایک مسجد میں نماز کے لیے گئی، پتہ نہیں عجیب و غریب جمعہ تھا، مجھے تو آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہو کیا رہا تھا، لیکن اس میں انہوں نے یہ کیا کہ خطبہ دیا اور دو چار دفعہ کیا کچھ کیا، پھر انہوں نے کہا اب سنتیں پڑھ لیں، اور جب سنتوں کے لیے لوگوں کو وقفہ دیا تو اتنے میں میں نے دیکھا کہ کچھ مرد، کیونکہ اسکرین پہ ہمیں مردوں کا بھی دکھ رہا تھا اور اوپر ان کو دیکھ کے لیڈیز نے بھی شروع کیا، تو باکسز لے کے تو چندے کے لیے صفوں میں لوگ آنا شروع ہو گئے، ابھی جمعہ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا اور لوگوں کو کہا کہ سنتیں آپ پڑھ لیں، لیکن اتنے میں چندہ جمع ہو گیا۔ جو امام صاحب تھے انہوں نے سنتیں نہیں پڑھی، ان کے ہاتھ میں مائک تھا اور وہ شروع ہو گئے کہ ہمارے آج کھانا ادھر پکنا ہے تو اس کے لیے چندے کی ضرورت ہے، لنگر کھلے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور پھر جو لوگ دے رہے تھے ان کی تعریفیں ہو رہی۔ تو مجھے لگا کہ شاید جمعہ ہو گیا اور میں لیٹ آئی ہوں، کیا ہوا ہے، یعنی سب کچھ کر کرا کے میرے ساتھ جو تھی مجھے سمجھ نہ آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک جمعہ ہوا خطبہ، پھر کر کرا کے بالآخر پھر مولوی صاحب نے دو رکعت پڑھائیں، جو ہی دو رکعت پڑھی اس کے بعد دوبارہ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے اذان دی، پھر میں، اب بندہ تو پریشان ہو جاتا ہے نا، تو پھر دوبارہ ساری عورتیں کھڑی ہوگی، میں نے کہا ہم یہ کیا کر رہے ہیں، کہہ رہی ہے اب عصر کی نماز پڑھیں گے، یعنی یہ ساری باتوں میں اتنی ظہر لیٹ ہوئی کہ اس کے بعد عصر اور ظہر ایک قسم کی اکٹھی ہوئی، تو کہتی چونکہ اب اتنا ہوتا ہے مسجد میں، اب ایسے ہی ہوتا ہے کہ پھر ساتھ ہی عصر کی نماز ہوتی ہے، تو یہ چیزیں سنت کے خلاف ہیں۔ ایک اور چیز جو سنت کے خلاف ہے وہ یہ ہے کہ خطبے کو لمبا اور نماز کو مختصر کرنا، کیونکہ خطبہ لمبا کرنا پسندیدہ نہیں ہے، اس کی دلیل آپ کو سنا دیتی ہوں۔ واصل بن حیان کہتے ہیں کہ ابو، یعنی ایک لمبی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ ہمیں عمار رضی اللہ عنہ نے نہایت جامع اور بلیغ خطبہ دیا، پھر جب وہ ممبر سے اترے تو ہم نے کہا اے فلاں، اگر آپ ذرا اس خطبے کو لمبا کرتے تو بہت بہتر ہوتا۔ تب عمار نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے تھے کہ آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا اس کے سمجھدار ہونے کی نشانی ہے، سو تم نماز کو لمبا کیا کرو اور خطبے کو چھوٹا، اور بعض بیان تو جادو ہوتے ہیں، یعنی مختصر سی بات میں بھی بہت سارا جادو کا اثر ہوتا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی صحیح مسلم کی، راوی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی، آپ کی نماز بھی درمیانی تھی اور خطبہ بھی درمیانہ تھا۔ تو لہٰذا لوگوں کو گھنٹوں نہیں بٹھانا چاہیے، لوگ مصروفیت سے نکل کے آتے ہیں، تو مختصر بات ہو، اور اس میں عموماً جو ٹاپک ہونے چاہیے نا وہ موٹیویشن، ہارٹ ٹچی، آخرت، موت، جنت جہنم، اس طرح کی بات ہوگی۔ ایک چیز میں نے بہت اچھی دیکھی تھی کسی جگہ مسجد میں، اچھا عمل لگا اگر کسی کو بھی فائدہ ہو اس سے، کیونکہ عموماً لوگ ایک ہی مسجد میں جاتے ہیں نا، ترتیب سے بس ہمیشہ جاتے ہیں، تو مردوں کو عموماً اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں یا قرآن کی کلاسز ہوں، تو شروع سے شروع کر دیں، پہلے ایک جمعے میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہلکی پھلکی ہو جائے، بالکل ان کے عمل سے ریلیونٹ جو تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں، یہ نہیں کہ وہاں ان کو نوٹس لکھنے رکھا جائے، روٹ ورڈس یاد کرائے جائے، تو ہر ویک ایک ایک رکوع لے کے شروع کریں۔ ایک مسجد میں جانتی ہوں کہ وہاں ایسا سلسلہ چلا تھا، اور آپ خود بھی رکوع گن لیں، 500 کچھ رکوع ہیں پورے قرآن پاک میں، اگر صرف رکوع وائز بھی ہم لیں تو 500 کو 4 سے کر دیں ڈیوائڈ، کیونکہ ہر مہینے میں 4 رکوع تو ہو جائیں گے نا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے عرصے میں پورے قرآن سے مرد گو تھرو ہو سکتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جو بالکل کہیں نہیں جاتے۔ اس کا ایک یہ بھی فائدہ ہوگا کہ پوری باتیں دین کی تھوڑی تھوڑی تو سامنے آ ہی جائیں گی نا، تو اس طرح سے جو بھی کرنا چاہے وہ اس طرح کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح جمعہ کی نمازوں میں جو خطیب پڑھاتے ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس نہیں کرتی، کیونکہ وہ جو لوگ پڑھاتے ہیں ماشاء اللہ وہ خود صاحب علم ہوتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ اعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ عموماً پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت میں اور دوسری میں دوسری سورۃ پڑھتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں جب جمعہ دے کر پڑھاتے تھے تو اس وقت آپ مطلب بہت جوش کے ساتھ بھی پڑھاتے تھے، اور کبھی بالکل میڈیم سائز میں، الحمدللہ یعنی انداز خطاب پہ بھی تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب خطبہ پڑھتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آواز بلند ہو جاتی اور غصہ زیادہ ہو جاتا، گویا وہ ایک ایسے لشکر سے ڈرانے والے تھے جو بس صبح و شام ہی تم پر پہنچنے والا ہے. اور فرماتے کہ میں اس وقت بھیجا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، پھر آپ اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا دیتے، پھر آپ اللہ کی حمد کے بعد فرماتے کہ ہر بات سے بہتر اللہ کی بات ہے اور ہر طریقے سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور نئے نئے کام نکالنا سب سے برا کام ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. پھر فرماتے میں ہر مومن کا اس کے اپنی جان سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں، جو شخص مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے گھر والوں کا ہے، اور جو قرض یا چھوٹے بچے چھوڑ جائے تو اس قرض کی ادائیگی یا بچوں کی پرورش میرے ذمے ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس سے اللہ کے نبی کی محبت بھی دکھتی ہے. اور ام ہشام جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ہمارا اور رسول اللہ کا تنور ایک ہی تھا، یعنی ایک ہی جگہ پکاتے تھے، دو برس یا ایک برس یا کچھ ماہ تک، بس اتنی مدت ہم ان کی ہمسائیگی میں رہے. اس دوران میں نے آپ کی زبان سے سورت قاف سیکھی. آپ اس کو ہر جمعے میں ممبر پر پڑھتے تھے اور جب لوگوں کو خطبہ سناتے تو خطبے میں بھی، اور سورہ قاف جن آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی اتنا دل ہل جاتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جب بھی کوئی زبان سے بات نکالتا ہے تو اس کی لکھ لی جاتی ہے وہ بات. پھر اسی طرح نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کی شہرگ سے قریب ہیں. تو جمعے کی نماز کے اندر تذکیر والا انداز ہو، لیکن بعض لوگ راگ اور سر لگا کے اور جوش اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو بالکل سبحان اللہ اور واہ واہ کی باتیں کرنے کا موقع ملے، تو یہ بھی چیز جو ہے خلاف سنت ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہوتا. بہرحال اس میں بہت ڈیٹیل ہے، لیکن ایک چیز اور اس میں کہوں گی کہ بعض جگہ بالکل چند مخصوص ٹاپکس پہ درس دیے جاتے ہیں جمعوں میں. آپ ذرا سوچیں، میں نے ایک موقع تھا، بہت پہلے کی بات ہے، کسی ایک ایسے موضوع پہ درس دیا، غالباً اس میں شاید یہ ٹاپک تھا کہ شادی سے پہلے، جو منگنی سے پہلے ایک لڑکا لڑکی کو کس حد تک دیکھ سکتا ہے یا کیا بات ہے. تو اس موقع پہ ایک عورت نے کہا کہ آج زندگی میں پہلی دفعہ میں نے یہ مسئلہ سنا ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتی کہ حالانکہ میں ہر، میری عادت ہے، دیندار عورت تھی کہ میں مسجد میں خطبہ سنتی ہوں، ٹھیک ہے، کلاسز میں کبھی نہیں گئی لیکن مسجد میں جاتی ہوں. تو میں نے اس وقت سوچا کہ واقعی کچھ موضوعات ایسے ہیں کہ ٹپیکل ٹاپکس ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ فرقے بازی یا بعض دفعہ ایک ہی ٹاپک دہرایا جاتا ہے، تو مختلف طریقے سے اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے. پھر آپ سوچیں کہ جمعے کی مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک علاقے میں رہنے والے لوگ ایک جگہ جمع ہوں، ان کے مسائل پتہ چلے، ان کی باتوں کو ایک دوسرے کو سمجھیں، دیکھیں، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی رغبت ہوتی ہے ایک دوسرے کے معاملات میں دیکھنے کی، اجتماعیت کا احساس ہوتا ہے. کسی ملک میں اگر نان مسلمز رہتے ہیں تو ان کے دلوں پر رعب بھی طاری ہو سکتا ہے. اور جمعے میں جتنے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس علاقے میں کتنے مسلمان ہیں. تو خلاصہ ہے یہ بات کا، انشاءاللہ آپ اس کی ڈیٹیلز دوسری بکس میں سے دیکھ سکتے ہیں. ایک اور کتاب الصلاۃ اقبال کیلانی صاحب کی کتاب ہے، اس میں بھی کافی مسائل ہیں اور یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو مل سکتی ہیں، کوشش کری جائے. لیکن ہم خواتین کے ناطے سے جو باتیں، اس کو میں ٹپس میں ایک دو بار دہرا دیتی ہوں. نمبر ایک، کہ اگر جائیں تو پورے شرعی آداب کے ساتھ جائیں. عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعے کے لیے بھی جاتی تھیں، لیکن بے پردگی، خوشبو، شور، بجنے والے زیور لگا کر یا مردوں کے اختلاط میں سے گزر کر جانا، یہ انسان کے اجر کو کم کر دیتا ہے. کوشش کی جائے کہ اس کو الگ دروازہ جو رکھا گیا اس میں سے جایا جائے. مسجد میں جانے سے پہلے ہی نیت کر لی جائے کہ میں اب عبادت کی حالت میں ہوں. وہاں جا کر خاموشی سے دو نفل پڑھے جائیں، تحیت المسجد کے ہیں. آپ پہلے جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ وہاں سے سورۃ الکہف پڑھ لیں، قرآن پاک پڑھ لیں. بعض لوگ دوسرے نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں اگر لٹرلی جاؤں تو مجھے صرف یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کو پتہ ہے کہ پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، تو کوئی مجھے نماز کے پہلے دو چار آٹھ دفعہ نفل پڑھتے ہوئے دیکھ کر یہ سوچ سکتا ہے کہ شاید یہ بھی سنتیں پڑھ رہی ہیں، لیکن سنتیں نماز سے پہلے نہیں پڑھتے. اس کے لیے یہ ہے کہ خطبے کا انتظار کیا جائے، خطبہ خاموشی سے سنا جائے، اس کے دوران کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی یا منع نہیں کرنا. پھر اس کے بعد جب امام صاحب دو رکعت پڑھائیں، اب جمعے کی نماز دو رکعت ہے، ہو گئی، دیٹس اینڈ، ختم، جمعہ ہو گیا. لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ فوراً باہر آ جاتے تھے سوائے دو سنتوں کے. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ جمعے کے بعد مسجد میں کچھ نہ پڑھتے، جب اپنے گھر لوٹتے تو دو رکعتیں پڑھتے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آج اس سنت پہ عمل کریں بیچارے ہمارے عرب بھائی، تو ہمارے ہی جیسے پاکستانی دیسی لوگ کہتے ہیں یہ تو فوراً بھاگ جاتے ہیں، یہ تو نماز کے بعد دعا ہی نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں ایک یہ بھی عجیب و غریب شروع ہو گئی بات کہ جو ہی نماز پڑھی ہاتھ اٹھاؤ جی دعا مانگو، یہ بھی کوئی نہیں کام، نماز تو ساری دعا تھی، اس کے اندر ہی یہ دعا ہے۔ جو لوگ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں لمبی لمبی، تو میں ان کو ایک مثال میرے ذہن میں آتی ہے کہ ٹیلی فون کال ملی ہو آپ کی کسی جگہ، تو اس وقت آپ جلدی جلدی بات کر کے بند کر دیں اور ریسیور نیچے رکھ کے تو آپ باتیں دہرانی شروع کر دیں، ایسے ہی لگے گا نا، فائدہ ہوگا۔ اللہ کے ساتھ ہمارے تار تو ہر وقت ہی جڑے ہوئے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، لیکن نماز میں تو بندہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے۔ تشہد کا جو وقت ہے، جو نماز کا آخری وقت ہوتا ہے، اس میں جتنی مرضی آپ دعائیں مانگیں، جب آپ کی طبیعت سیر ہو جائے، اطمینان ہو جائے، تو السلام علیکم اور السلام علیکم۔ تو نماز کے بعد اوراد ہے، ورد کی جمع، اذکار ہے، مسنون عمل ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یہ سارے مسائل انشاءاللہ آپ کو بک میں مل جائیں گے، اور آپ کو بھی یہاں کوشش کریں گے کہ یہ پڑھائیں تاکہ ہم اپنی نمازوں کو بھی ٹھیک کریں۔ تو اس طریقے سے انسان جو ہے وہ سنت کے اندر رہتے ہوئے عبادت کرے، پھر آپ کا دل چاہے تو دو سنتیں پڑھ لیں ان دو فرضوں کے بعد، چاہے تو دو دو کر کے چار پڑھ لیں، یا چار پڑھیں یا کچھ بھی نہ پڑھیں گھر جا کے پڑھیں، کیونکہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ سنتیں اور نفل عبادت جو ہے وہ گھروں میں کی جائے، تاکہ پھر گھروں میں بھی کچھ نہ کچھ برکت رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری عبادات جو ہے وہ سنت کے مطابق کر دے، اور ہم واقعی اللہ کے فضل کو ڈھونڈنے والے بن جائیں، دنیا کی روزی روٹی ہی صرف ہماری زندگی کا مقصد نہ رہے، بلکہ اللہ کا فضل کسی کی ملاقات کے ذریعے بھی کیا لیا جا سکتا ہے، نیکی کا کوئی کام بھی کیا جا سکتا ہے، علم بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اصل میں اس پوری سورت کا جو تھیم تھا نا، وہ یہی تھا کہ معاش تمہاری ضرورت ہے لیکن دین تمہارا مقصد ہے۔ جب معاش سے سمجھ رہے ہیں نا کہ منی کمانے کے، ارننگ کے، جب معاشی تقاضے سامنے آئیں اور دوسری طرف دین کا تقاضا ہو، تو دین کے تقاضے کو نبھاؤ۔ مومن کی زندگی کا مقصد مال کو کمانا نہیں ہے، اللہ کی رضا کو کمانا ہے، ہمیں ان دونوں میں بیلنس رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں مالی یا معاشی کامیابی کو اللہ کا فضل کہتے ہیں، نمازیں ادا نہ ہوں، مال جتنا مرضی آ جائے اس میں برکت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں میں اس چیز کا رواج ڈال دے، اور ہمیں بھی اس میں مددگار بنائے کہ ہم گھر کے مردوں کو اس چیز کی رغبت دلا سکے۔ جی، کوئی سوال جو اس موضوع سے ریلیونٹ ہے تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ یہ
اس
بات
میں مرد زور کی نماز نہیں پڑھ سکتے، صرف جمعہ کی دو فرض ہی پڑھنے اور گھر والے سے پڑھنے،
جی جمعہ جو پڑھے گا وہ ظہر کی نماز نہیں پڑھے گا۔ اب ہم خواتین ہیں، اگر مسجد میں جا کے پڑھیں گے تو ہم بھی بس دو فرض ہی پڑھیں گے، سنت بعد کی بات ہے، وہ آپ پڑھیں الگ سے، لیکن اگر آپ گھر میں نہیں، مسجد میں نہیں جاتے تو گھر پڑھتے ہیں، تو پھر پوری ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔